السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 4. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑے رکھا، اور یہی دعا ہم ہمیشہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمارے ساتھ یہ قرآن کا ساتھ موجود رہے، تعلق موجود رہے، تاکہ ہم اسی پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں. الحمدللہ، 3 پارے ہمارے ہو چکے تھے، آج ہمارا 4th پارہ ہے. سورہ آل عمران ہی ہے اور آیت کا آغاز ہو رہا ہے انفاق سے. آیت نمبر 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ تھا، وہاں پر بھی ہم نے انفاق کے بارے میں پڑھا. پھر جب سورہ آل عمران شروع ہوئی تو وہاں پر کچھ رخ اہل کتاب یعنی دوسرا جو گروہ تھا اس کی طرف کر دیا گیا سورہ آل عمران میں، اور یہاں پر بھی بات وہی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ تم اسی وقت بن سکتے ہو جب تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. ہمیں دین کا ایک اصول ملتا ہے کہ نیکی کا مقام اور مرتبہ پانے کے لیے انسان کو صرف ظاہری کچھ شکلیں نہیں اختیار کر لینی ہیں. اگر کوئی انسان بظاہر بہت نیک دکھائی دیتا ہے، اوپری ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کا جو ظاہری شیپ، اس کا لباس، اس کی بات کرنے کا انداز بہت ہی اچھا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے اور وہ اپنی پسندیدہ چیز، اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان نہیں کر سکتا، تو اسلام میں اس کو نیک شخص نہیں قرار دیا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو صدیوں سے ان کے اس وقت جو تصورات تھے، یعنی ان کی ایک سوچ بن گئی تھی کہ دین کی چند ظاہری یعنی جو ریچولز ہوتی ہیں، رسم و رواج کو اپنا لینا یا اس کو کر لینا، باریک باریک چیزوں میں بہت گہرائی کے ساتھ جانا اور اس پر فتوے دینا لینا اور اس پر ڈسکشن کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اور جو بڑی بڑی باتیں تھیں اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ ریچولز کو انہوں نے نیکی اور تقویٰ کا نام دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ یہ ظاہری ریچولز کو ادا کر لینے سے، ظاہری رسم و رواج ادا کر لینے سے کہ فلاں دن کسی دن بڑے بوڑھوں کی عید منا لو، کبھی شب برات منا لو، کبھی شب معراج منا لو، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ گھر میں حلوہ نہیں پکے گا، پلاؤ نہیں بنے گا، یا فاتحہ نہیں دلوائی جائے گی، یا قبرستان کو روشنیوں سے منور نہیں کیا جائے گا، چراغاں نہیں کیا جائے گا، تب تک کہ ہم وہ نیکی کا مقام نہیں پا سکتے. تو کہا گیا کہ نہیں، یہ ریچولز یہ نیکی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس تصور کو ختم کیا گیا جو ایک ظاہری شکل بن گئی تھی نیکی کی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ چند لوگوں کے پاس، چند ان کے جو عالم تھے، انہوں نے ایسی قانونی موشگافیاں کی تھیں، مطلب یہ کہ بس انہوں نے کہتے تھے کہ اچھا تم اتنا نہیں اتنا ہی لباس پہنو، بس تم ٹخنوں سے اتنا اونچا ضرور آنا چاہیے سینٹی میٹر ناپ کر، ہاتھ جو ہے بس سینے پر اتنے رہنے چاہیے، اتنے اونچے اور اتنے نیچے، اگر اس سے ایک انچ بھی ہاتھ نیچے رہتا ہے تو تم کافر، نماز ہی نہیں تمہاری ہوئی، آمین تم زور سے کہو یا آمین تم ہلکی آواز سے کہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس طرح سے یہودی علماء لگ گئے تھے، جیسے کہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. اتنا آسانی سے، اتنا آرام سے ہم دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. ہم نے ظاہری ریچولز، جیسے مثال کے طور پر ہم نے سمجھ لیا کہ اچھا ہم سب جانتے ہیں حالت حیض میں بالکل بھی کوئی نیک کام ہی نہیں کرنا ہے، ایون نہ مردوں کو غسل دے سکتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی قریبی ہو ہمارا، ایون میت کے پاس حائضہ عورت کو جانے بھی نہیں دیا جاتا. اسی طرح سے حائضہ عورت کو اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ جائے نماز کو بھی وہ ہاتھ نہ لگائے. اب آپ بتائیے کہ کیا بھلا جائے نماز کو ہاتھ لگانا اور نہ لگانا حائضہ کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، آپ بتائیے. یا اگر ایک حائضہ نے دوپٹہ اوڑھ لیا اور وہ دوپٹہ بالکل صحیح سلامت اچھا ہے، اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہے، نجاست نہیں لگی ہے، اگر کوئی دوسرا وہ دوپٹہ پہن کر نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی اس کی نماز؟ جی بالکل ہو جائے گی، جائز ہے یہ سب. تو ہم نے کیا کر لیا، ہمارے ایک شروع سے جو ایک تصور کیا گیا کچھ 100 سال پہلے، یعنی دین کی جو اصل شکلیں تھیں اس کو پس پشت ڈال دیا گیا، جو اصل دین کی بنیادی باتیں تھیں، جو اس کی روٹس تھے، اس کو پیچھے ڈال دیا گیا اور چند ظاہری شکلوں کو دین کا نام دے دیا گیا، اور اسی سے پھر انسان بس لمیٹڈ دین پر پابندی کرتا ہے یا عمل کرتا ہے، اور یہ سوچ انسان کے اندر بہت ہی تنگ نظری پیدا کر دیتی ہے، اس کے اندر وہ وسعت نہیں رہتی. جبکہ دین اسلام میں، دین اسلام کی فقہ کی خوبصورتی ہی یہ ہے، یقین جانیے فقہ ایک قانون کا نام نہیں ہے، قانون بہت چھوٹا لفظ ہے. قانون اگر ہم کہتے ہیں فقہ کو یا شریعت کو تو ہم نے اس کو بہت لمیٹڈ کر دیا، بلکہ شریعت کا مطلب ہی ہے کہ حالات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض احکام بعض اوقات بدل جاتے ہیں، اگر مسئلہ چینج ہو جائے، سچویشن چینج ہو جائے تو اس وقت اس کا حل بھی کچھ اور ہوگا. ناپ تول کر آپ کو فتوے نہیں دینے ہیں، اتنے سینٹی میٹر اور اتنے میٹر یا اتنی، جو بھی آپ نے آپ سمجھنا چاہ رہے ہوں جو بھی بات. تو بنی اسرائیل میں بھی یہی بات ہو گئی تھی کہ ان کے جو دیندار لوگ تھے وہ تنگ دلی کا شکار تھے، حرص، بخل اور حق پوشی، یعنی حق کو چھپانے والے تھے. اور اس وقت جو عام طبقہ تھا، ان کی عوام الناس جو تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بس یہ جو عالموں نے کہہ دیا وہی آخری پتھر کی لکیر ہے، خود سرچ کرنے کی عادت عوام الناس کو نہیں تھی. تو اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تم متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. یہ ظاہری جو تم نے بنا رکھے ہیں بت، جب تک ان بتوں کو تم اللہ کی محبت میں قربان نہیں کرو گے، اس بت کو آدمی جب تک نہ توڑے اس پر نیکی کے دروازے بند ہی رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو روح سے خالی عبادت نہیں چاہیے کہ ظاہری شکل و صورت اور ظاہری رسم و رواج کی ہم پابندی کر لیں اور اندر سے دل ہمارا خالی ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا اسی وقت بڑا مرتبہ مل سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کی راہ میں صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنے پسندیدہ مال خرچ کیے تھے. انصار میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سب سے زیادہ بہترین باغ تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کی کھجوریں بھی بہت بہترین تھیں، پانی بھی بہت میٹھا تھا اس کے کنویں کا، اور بالکل مسجد نبوی کے سامنے یا مسجد نبوی کے آس پاس ہی تھا، یعنی بالکل سینٹر میں تھا سٹی کے. اور آپ دیکھیں کوئی بھی چیز جب سینٹر میں ہوتی ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، دور دراز میں جو ہوتی ہیں چیزیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زیادہ، لیکن جو سینٹر میں ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک محبت تم کو جن چیزوں سے ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا یا تم نیکی کے مقام کو پہنچ سکو گے. تو ابو طلحہ نے اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی پراپرٹی میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ باغ ہے، آپ بتائیے میں اس کا کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چچیرے بھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ان چچیرے بھائیوں کو یہ باغ دے دو، اور انہوں نے اسی وقت وہ باغ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں، ہمارے اثاثے، ہمارے گھر کی چیزیں، ہمارے بیڈ روم سیٹس ہیں، ہماری اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری، یہ سب ہم کو پسند ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ کرام کو بھی یہ چیزیں پسند تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو بہرحال جو چیزیں تم عزیز رکھتے ہو جب تک اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. ایکچولی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اونٹ کا گوشت، ہم سب جانتے ہیں مسلمان اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو جائز بھی قرار دیا گیا ہے، کہنے لگے کہ اچھا بنی اسرائیل میں تو اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا، اور آپ لوگ کیسی شریعت لائے ہیں، یہ کیسا دین ہے کہ ایک نبی کے پاس تو وہ چیزیں حرام ہیں اور ایک نبی کے پاس حلال ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تورات میں بھی ہم نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا، وہ تو تم خود نے، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل نے خود سے پابندی لگا لی ہو، یا ایک رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام، ان کو کچھ ہو سکتا ہے اونٹ کے گوشت سے یا کچھ اس کی چیزوں سے کچھ الرجی تھی جس کی بنا پر انہوں نے خود ہی اونٹ کا گوشت اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے تھے، وہ اسے استعمال نہیں کرتے تھے. تو بعد میں ان لوگوں نے اس کی بنا پر کہ وہ استعمال نہیں کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، اس کی بنا پر انہوں نے تورات میں لکھ دیا خرگوش اور اونٹ کے بارے میں کہ یہ حرام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرتے ہو. قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہی وہ والی آیت ہے جو حج کی فرضیت کے بارے میں بتائی جاتی ہے. اس آیت کی بنا پر حج فرض ہو گیا تھا، چونکہ ابھی تک ہم سب جانتے کہ کعبۃ اللہ ان لوگوں کے قبضے میں تھا، غیر مسلموں کے مشرکین کے قبضے میں تھا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اب مسلمانوں کے ہاتھ میں تمام عرب کی باگ ڈور آ گئی تھی. اور اسی بنا پر سب سے پہلے، یعنی فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا. اس کے بعد اس کے اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے اور تقریباً آپ کے ساتھ کئی لوگوں کا مجمع تھا، کئی صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا. اور اسی بنا پر ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اس میں ایک حج بھی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ صاحب استطاعت اگر کوئی ہو تو اسی صورت میں اس پر حج فرض ہوگا، اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ہم کسی سے پیسہ لے کر یا کوئی ہم کو اپنی زکوٰۃ میں حج کرا دے. تو آپ دیکھیں اس کی کوئی صورت ہمیں اس زمانے میں تو نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا تھا جس کی استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کروانا چاہ رہا ہے اپنی طرف سے ویسے ہی اپنے طور سے تو کروا دے، لیکن یہاں پر خاص طور سے بات آتی ہے استطاعت کی. اب ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ حج کا کانسیپٹ ہمارے ممالک میں خصوصاً انڈیا پاکستان میں کیا پایا جاتا ہے؟ جی بڑھاپے میں جائیں گے اور ایک کانسیپٹ ہے، بچوں کی شادیاں جب ہو جائے گی تب چلے جائیں گے، پہلے گھر بن جائے. جی ہاں تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جائیں گے، فرائض پورے ہوں گے تب جائیں گے. حالانکہ ایسی کوئی شرط ہمیں نہیں ملتی ہے حج کے تعلق سے. اسی بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو استطاعت کے باوجود حج پر نہ جائے تو وہ ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھے. ہم سب جانتے ہیں کہ حج فرض ہے اور اس کے لیے ایسی کوئی شرائط نہیں کہ جس میں ذمہ داریوں کی بات آتی ہو. تو حج فرض ہونے کے باوجود بھی نہ جانا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پھر پوچھے گا کہ تمہارے اوپر حج فرض تھا اس کے باوجود تم نے حج نہیں کیا. تو حج کی شرائط میں یہ کوئی چیز نہیں آتی ہے کہ جس میں بچوں سے ہم فارغ ہو جائیں، ان کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں یا ان کی ہم فکر کریں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہم پہلی فرصت میں حج کریں. اور آپ دیکھیں نا ویسے بھی صحت کا دولت کا کبھی کچھ بتایا نہیں جا سکتا کہ صحت رہے نہ رہے، مال و دولت رہے نہ رہے، وقت اور حالات کیسے آتے ہیں کوئی اس کا بھی ہمیں کوئی اس کی خبر نہیں ہے. لہٰذا جیسے ہی پہلی فرصت میں ہم کو جب بھی موقع ملے پہلے حج کر لینا چاہیے، اور کم از کم نیت تو ضرور رکھنی چاہیے. اور یہ شادیاں وغیرہ تو ہوتی رہیں گی، انسان کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ذمہ داریاں مرتے دم تک لگی ہوئی ہیں اس کے پیچھے. اور عورت کے لیے شرط ہے کہ عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، ادروائز اس کے اوپر اسے حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے. لیکن اگر اس کے محرم رشتہ دار ہیں اس صورت میں اس پر بھی حج فرض ہے. کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ قرآن کریم کی اہم آیتیں ہیں، ان اہم آیتوں میں سے ایک بہت ہی اہم آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور سے ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور اگر ایمان والوں کی بات کی جائے تو اس میں کون آتا ہے آپ بتائیں، کون کون لوگ ہیں؟ آپ میری طرف اشارہ کریں گے، میں آپ کی طرف، ایسے ہو سکتا ہے؟ جی، ہم سب اس میں آتے ہیں، آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ تو جب بھی اگر خصوصاً یا ایھا الذین آمنوا کا جب خطاب ہو تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ خاص خطاب ہم مسلمانوں سے ہے، اہل ایمان سے ہے۔ جیسے ہم جس بچے کا نام لے کر پکارتے ہیں، ہمارے بچے ہیں اور ان بچوں میں سے اسپیشل ہم کسی کا نام لیں تو وہی بچہ ہماری طرف پلٹے گا یا ہماری طرف متوجہ ہوگا، سب نہیں پلٹیں گے۔ تو یہاں پر ہم سب مسلمانوں کا نام ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان، اہل ایمان ہیں۔ سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ کا ڈر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بہت ڈر گئے تھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ہم بھلا کیسے ڈریں گے؟ ہم کو کیسے حق معلوم ہو کہ اتنا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ، کوئی میجرمنٹ کرنے کی چیز تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو ہم کیا کریں؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت میں یہ بات آتی ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اب یہ استطاعت کو کون جج کرے گا؟ یعنی استطاعت کو جج کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، میں اور آپ، ہم خود جج کر سکتے ہیں کہ میرے اندر کتنی استطاعت ہے۔ دیکھیں، آپ جب گھر کے کام کرتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، آپ کے اندر کتنی قوت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک گھنٹہ کھڑے رہ کر کھانا بنا لوں گی اور ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کے بعد میرے پیروں میں درد ہو جائے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور آرام کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میں دو گھنٹے مسلسل کام کر سکتی ہوں۔ تو آپ خود اپنی جج ہیں، آپ خود یہ اپنے اندر، اپنے آپ میں جج کریں گی کہ میں کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتی ہوں، کتنا میں کاموں سے، ان نافرمانی کے کاموں سے بچ سکتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہیں۔ تو یہ جو تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچنا، اور یہ تقویٰ کی کوئی ظاہری شکل و شیپ نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا ناپا جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم شوگر کے پیشنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے شوگر کے پیشنٹ کو معلوم ہے چھوٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شوگر ہوتی ہے جو برداشت کی جانے والی ہو سکتی ہے، ایک شوگر کا لیول ہوتا ہے جو بہت جو لوگ بہت زیادہ جن کو شوگر ہو جاتی ہے اور شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو شوگر کی وجہ سے وہ روزہ نہ بھی رکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایک شخص رکھ سکتا ہے روزہ، اس کے باوجود بھی وہ صرف زبردستی فائدہ اٹھانا چاہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ جیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا، جیسا حق تھا تقوی کا، کیا اس نے وہ کیا حق ادا؟ نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ فیسلٹیز اپنے لیے حاصل کر لی۔ ہم میں سے یعنی میں اور آپ اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں زیادہ جانتی ہوں کہ ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف میں، یعنی اس کی محبت کی وجہ سے اور اس کی سزا کے خوف کی وجہ سے ہم ان کاموں سے رک جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے، اور یہ تقوی ہر جگہ ہر طرف، یعنی اگر ہم بیڈ روم میں اکیلے ہیں تنہا ہیں تب بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم کہیں راستے میں ہیں جہاں کہیں پر بھی ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہو، ہم جانتے ہو کہ ہمارا رب وہ کیسی صفات کا مالک ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، اس کو سب چیزوں کا علم ہے، ہم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچوں کے بارے میں بھی اس کو علم ہے، تو یہ تقوی ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ اچھا زندگی بھر تو نیک کام کرتے رہے، ٹھیک ہے ایک دفعہ کچھ کر لیے تو کیا ہوا، بعض اوقات ایسے ہی ہوتے ہیں نا، انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ بس بہت کر لیا، اب ہم سے نہیں ہوتا، افو درگزر کا معاملہ ہے یا کسی کو کچھ دینے دلانے کا معاملہ ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بس اب بہت نیکیاں کر لی، تھوڑا سا زندگی انجوائے بھی کرتے ہیں، تو نہیں، ہو سکتا ہے وہی وقت آپ کے لیے موت کا لکھ دیا گیا ہو، تو ساری زندگی تو نیکیاں کرتے رہے، لیکن وہ ایک وقت جب آپ نے سوچا کہ اچھا چلو تھوڑی سی نافرمانی بھی کر لیتے ہیں یا زندگی انجوائے کرتے ہیں، تو اسی وقت موت آ جائے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں، لیکن یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہر وقت تم کو فرما بردار بنے رہنا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ مرتے وقت تم فرما بردار رہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کے تقوی سے ہی انسان ہمیشہ نیکی پر قائم رہ سکتا ہے۔ اب یہاں پر حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر کام میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور ہر کام میں اس کی اطاعت کی جائے، اور انسان کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی ہماری مسکراہٹ ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کوئی اور تو نہیں مسکرا رہا، یا کسی اور نے سلام کرنے میں پہل تو نہیں کرا، تو میں کیوں کروں؟ تو لیکن نہیں، انسان حق تقوی ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ لہٰذا اپنی زبان کو برائیوں سے بچانا، نیکیوں کے کام میں آگے رہنا، ہر لمحہ یہ سوچنا، یہ فکر کرنا کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ دراصل تقوی ہے۔ اور یقین جانے کہ ایک بار اگر ہم تقوی کو سمجھ گئے نا، ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے، یعنی نیک کام کرنا پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہ رہے۔ تو تقوی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور تقوی کا وہی مطلب ہے اس کی کوئی ظاہری شیپ نہیں ہوتی، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اس کو کسی طرح سے ناپا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ ہمارے دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے تقوی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ پھر آگے جو خاص بات کہی گئی کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ واعتصم، عصمت اور عصمہ کے معنی ہوتے ہیں بچانا۔ تو عصمت کیا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم کس چیز سے لپٹ جاؤ؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاضر حبل اللہ المتین، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اور قرآن کو رسی سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیوں اس کو قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے؟ قرآن نازل کہاں سے ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے، آسمان سے۔ اب اس کا یعنی یہ اصل جو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، اس کی جو اصل اوریجنل کاپی ہے لوح محفوظ میں ہے، اور یہ کلام کے طور پر یعنی زبانی طور پر یہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، تو اس کا ایک سرا کہاں ہوا اور دوسرا سرا کہاں ہوا؟ ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ایک سرا کہاں ہے؟ ہمارے پاس دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہو سکتا ہے پھر وہ کیا ہوا؟ قرآن ہوا۔ تو اس لیے قرآن کو ہم جتنا مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہم تلاش کرتے رہیں گے۔ یہاں پر اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا اور پھر ساتھ میں بچنے کے لیے بھی کہا گیا۔ ایک چیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ایک چیز سے روکا جا رہا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ، پکڑے رکھو اللہ کی رسی کو جمیعاً سب کے سب۔ اور پھر نہ کرنے کا کام کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے کا لفظ کیا ہے قرآن کی آیت کا؟ ولا تفرقوا، کہ نہ تم تفرقے میں پڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شریعت دی ہے، اب یہ شریعت دراصل اس شریعت کو ہم پکڑے رہیں گے، اس شریعت کو فالو کریں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے احکام نازل کیے ہیں اس کو ہم تھامے رہیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہم پھر گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، تفرقے سے بچ جائیں گے، آپس کے اختلافات سے بچ جائیں گے اور ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد پیدا ہونے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس پر تھوڑا سا ہمارے 5-1 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ اتحاد کیسے ممکن ہے۔ ہر مسلمان جو دل میں درد رکھنے والا ہے وہ اس بارے میں ضرور سوچتا ہے، اس ٹاپک کے بارے میں ضرور غور کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اتنی تعداد میں ہو کر بھی 1.3 بلین کی تعداد میں مسلمان ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی۔ ہم دیکھتے ہیں جو قدرتی ذرائع ہیں، یہ ریسورسز ہیں بہت زیادہ، یعنی گیس ہے، کوئلہ ہے، ریت ہے یا پیٹرول ہے، تیل ہے، آپ دیکھیں ساری چیزیں، یہ سارے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں، کن ممالک میں پائے جاتے ہیں؟ مسلمان ممالک میں۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ آج اگر آپ ٹاپ 10 میں دیکھنا چاہیں تو الحمدللہ آپ کو اس میں بہت سارے مسلمان نظر آئیں گے بزنس میں۔ تو مسلمانوں کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہے، ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی ایک چیز کی کمی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے عزت، غلبہ۔ آج عزت اور غلبہ نہیں ہے مسلمانوں میں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ایک ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم اس کتاب کو تھام لیں تو ہم اس افتراق سے بچ سکتے ہیں۔ افتراق کا مطلب ہوتا ہے نا کوئی چیز کو پھاڑ دینا، پھٹ جانا، اس میں دراڑ ڈال دینا۔ تو مسلمان میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایسے ذرائع استعمال کریں، یا کیا چیز ہم آپس میں ڈسکس کر کے اس کو ہم کس طرح سے بہتر حالت کو بنا سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہم سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانک سکتے، ہم یہ نہ سوچیں کبھی کہ سب کو ایک جیسا لباس پہنا دیا جائے، ایک یونیفارم دے دیا جائے۔ تو سب کا یونیفارم ہو سکتا ہے کلر کے لحاظ سے تو ایک جیسا ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر جیسے کوئی حکومت ہے، اب وہ اسکول کے کلاس کے بچوں کو، 30 بچیاں ہیں کلاس میں، وہ 30 بچیوں کو یونیفارم ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے، ہر ایک کو 4 میٹر کپڑا دے دیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو اس کلاس کی 30 بچیاں ہیں سب کو 4-4 میٹر میں ڈریس سل جائے گا؟ سلے گا یا نہیں؟ آپ بتائیے، نہیں۔ کیوں نہیں سلے گا؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ساری ایک ہی ایج کی بچیاں ہیں، اس کے باوجود بھی کیوں نہیں سلے گا؟ ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جزاک اللہ خیرن۔ کسی کو کم لگتا ہے، کسی کو زیادہ لگتا ہے، کوئی صحت مند ہے لہٰذا اس کو زیادہ کپڑا لگے گا، کوئی دبلا پتلا ہے اس کو کم لگے گا، کسی کی ہائٹ بہت زیادہ ہے لہٰذا اس صورت میں بھی اس کو زیادہ لگے گا، کسی کی ہائٹ بہت کم ہے اس صورت میں اس کو کم لگے گا۔ تو اسلام کے جو قوانین ہیں، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کی ہے اور دی ہے، وہ شریعت، یہی تو خوبصورتی ہے شریعت کی، کہ وہ ہر ایک کو اسی میں، اسی پیمانے میں ناپنا نہیں چاہتی ہے، جس میں جتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، جو جیسے جیسے کرے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم سب سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا پوری دنیا کے لوگ ایک وقت ہی میں عید منائیں۔ پاسیبل ہے پوری دنیا کے لوگوں کا ایک وقت میں عید منانا؟ کیوں نہیں ہو سکتا، آپ بتائیے؟ حالانکہ یونیٹی کے لیے کرنا چاہیں تو سب لوگ ایک دن میں عید منا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں مناتے ہیں۔ کیوں نہیں مناتے؟ ایک دن میں عید کیوں نہیں مناتے دنیا میں؟ جی جزاک اللہ خیرن، چاند کی وجہ سے نا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو چاند کی وجہ سے ہر جگہ مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں چاند نکلتا ہے، دن اور رات کا جو نظام ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ یونیٹی نہیں ہوگی، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہر ایک پر ایک ہی قانون لاگو نہیں کرتا، ہر ایک سے یہ نہیں کہتا کہ اچھا تم بس یہی کرو، اس کے علاوہ نہ کرو، ہاتھ اوپر ہی باندھے جائے، نیچے نہیں باندھ سکتے۔ آمین زور سے ہی کہی جائے آرام سے نہیں کہی جا سکتی، یا آرام ہی سے کہی جائے زور سے نہیں کہی جا سکتی۔ یا پھر رفع الیدین کے بارے میں جو ہمارے یہاں پر جھگڑا ہے کہ بس ہر حال میں کرنا ہی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کرنے والے اپنے حق میں دلائل دے رہے ہیں، نہ کرنے والے اپنے حق میں دلائل دے رہے ہیں۔ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، جو نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیں۔ ہم جو بعض اوقات بہت ریجڈیٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، شدت پسندی میں آ جاتے ہیں کہ نہیں بس سب نے ایسے ہی کرنا چاہیے، ایسے نہیں ہو سکتا، سب انسان مختلف ہیں، سب کی سوچ مختلف ہے، کچھ کمی زیادتی تو ہوگی، ہم کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی پر، یہ خیبر جانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ وہاں پہنچ کر نماز پڑھنا، عصر کی نماز۔ اب صحابہ کرام نکل گئے، اب جب راستے میں پہنچے، یہ بیچ راستے میں تھے، تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اس میں دو صحابہ کرام کے گروپ بن گئے، ایک کچھ لوگ کہنے لگے کہ عصر کی نماز کا وقت چونکہ ہو گیا ہے اور نماز چونکہ اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اس کا اجر زیادہ ہے اور یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، لہٰذا ہم ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ نماز وہاں پہنچ کر پڑھنا، تو لہٰذا آپ کے حکم کو فالو کیا جائے گا اور نماز وہاں پہنچ کر پڑھی جائے گی، چاہے دیر ہو یا سویر ہو۔ اب آدھے لوگوں نے یہاں نماز پڑھ لی اور آدھے لوگوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں نے درست کیا۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے ہمارا دین۔ آپ نے اسی وقت فتویٰ صادر نہیں کر دیا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی، بیچ میں راستے میں کیوں نماز پڑھ لی، یہاں آ کر کیوں نہ پڑھی، اور نہ ہی وہاں آ کر پڑھنے والوں سے کہا کہ تم نے اذان کے بعد دیر کیوں کی نماز کے لیے، تمہیں وہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ تو یہ دونوں چیزوں کو، یہ مثال کو سامنے رکھ کر دیکھے کہ پاسبلٹیز میں سے ہے نماز میں جو جہری ہے اور سری ہے، آمین کہنا یا پھر ہاتھ اوپر باندھنا یا نیچے باندھنا، جو بھی نماز میں جو بہت ہی کم چھوٹا سا اختلاف ہے ہمارے درمیان، اب اسی کو لے کر ہم ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے۔ تو یہ آپس میں اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم آپس میں مل کر رہیں، ایک ہی لکڑی سے سب کو نہ ہانکیں۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ تو آپس کی ہماری تفرقہ بازی سے، آپس کی ہماری پھوٹ سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندر کا جو انصاف آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو کہانی ضرور رہی ہوگی اسکول میں کہ دو بلیاں آپس میں لڑتی ہیں، ان کو کہیں سے ایک روٹی ملتی ہے، وہ انصاف کے لیے بندر کے پاس جاتی ہیں کیونکہ دونوں اس پر لڑتی رہتی ہیں۔ بندر کہتے کہ میں دونوں کے لیے آدھی آدھی کر کے دے دیتا ہوں روٹی۔ اب جب وہ بندر کے حوالے روٹی کر دیتی ہیں تو بندر ایسے دو حصے کرتا ہے کہ ایک بڑا حصہ کرتا ہے، ایک چھوٹا حصہ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اچھا برابر آدھا آدھا نہیں ہوا، لہٰذا جو بڑا حصہ ہوتا ہے اس میں کا تھوڑا سا کاٹ کے خود ہی کھا لیتا ہے، پھر زیادہ کاٹ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ روٹی بڑی ہو گئی ہے، لہٰذا اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال لیتا ہے، پھر خود ہی کھا لیتا ہے، پھر اس کو بھی سمجھتا ہے کہ بڑی ہو گئی ہے، پھر اس میں سے کاٹتا ہے یا نکالتا ہے، اور اس طرح سے کرتے کرتے پوری روٹی خود ہی کھا لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپس کی دشمنی یا آپس کی لڑائی جھگڑے کا فائدہ کس نے اٹھایا، بتائیے ہماری آپس کی لڑائی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دشمن کو ہوتا ہے نا جی، تھرڈ پارٹی کو ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کو ہوتا ہے، دشمن ہمارا ہوتا ہے، وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، غیر مسلموں کو ہوتا ہے، اور انہیں ہم پر مذاق بنانے کا موقع مل جاتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو۔ تو یہ چیز درست نہیں، لہٰذا ہم آپس کے اختلاف سے بچیں۔ پھر اس طرح سے مل کر کام کرنے کے فائدے بہت سارے ہیں، یعنی ہم ایک جٹ ہو کر جب کام کریں گے تو اس کا فائدہ نمایاں ہم کو نظر آئے گا۔ اگر ہم اکیلے اکیلے کام کریں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ مل کر کام کرنے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجماع، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے اس پر جو مل کر کام کرتے ہیں، اور یونٹی میں جو برکت ہے وہ تنہا اکیلے کام کرنے میں نہیں ہے۔ کس کا فائدہ؟ کہ آپ نے کبھی تسبیح دیکھی ہے، یا آپ نے جو موتیوں کا ہار ہوتا ہے وہ دیکھا ہے؟ موتیوں کے ہار کی خوبصورتی کب ہے؟ اگر یہی دانے بکھر جائیں تو خوبصورت لگیں گے، یا اس کو اگر ہم نے ایک لڑی میں پرویا ہوا ہو تب وہ خوبصورت لگیں گے؟ جی، یعنی وہ جڑے رہیں تب اسی صورت میں وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو اس کے فائدے زیادہ ہوں گے، خوبصورتی بھی اس میں زیادہ ہوگی، اور اگر ہم اس کو توڑ دیں گے تو وہ کوئی انہیں نہ وہ کسی گلے کا ہار بن سکتا ہے، وہ موتی کچھ بھی کام میں نہیں آ سکتے، بلکہ ایک ایک کر کے وہ گم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلموں کا ہمیشہ سے ہمارے تعلق سے جو نظریہ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ ان کو ڈیوائڈ کرو اور ان کو گرا دو نیچے۔ انگریزوں کو بھی ہمیشہ یہی کہنا تھا، جب ہندوستان میں وہ لوگ قبضہ کرنے کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ڈیوائڈ کرو تو خود حکومت کر سکو گے، اگر ڈیوائڈ نہیں کرو گے تو حکومت نہیں کر سکتے۔ تو ہم ایک امت مسلم ہے، ایک جان کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا، حدیث میں آتا ہے کہ تمام امت مسلمہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے اینٹ پر اینٹ جمی ہوتی ہے، ان ایک دیوار کی مانند آپ نے تشبیہ دی ہے، اگر ایک اینٹ بھی تم اس سے نکالو گے تو پوری دیوار کیا ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ تو ہم ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم جڑ کر کام کریں۔ جب ہم جڑے ہوئے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دشمن کو ہم پر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ ہمیں ڈیوائڈ نہیں کر سکے گا۔ ایک اکیلی ایک اسٹک ہوتی ہے، وڈن اسٹک، لکڑی ہوتی ہے، جو لکڑی کی اسٹک، اگر آپ اس کو توڑیں، دو ٹکڑے کریں تو وہ آرام سے ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ایک لکڑیوں کا گٹھا ہے پورا، اس گٹھے کو آپ توڑیے تو وہ لکڑیوں کا گٹھا ٹوٹ سکے گا؟ کوئی اگر توڑنا چاہے، کتنی بھی کوشش کرے، ٹوٹے گا لکڑیوں کا گٹھا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر ہم مل کر کام کریں گے، ہم مل کر رہیں گے، اور خاص بات یہاں پر آپ یہ ہے دیکھیں، جتنے بھی جو اسکالرس کے فی الحال جو ہم جو بک مطالعے میں گزری ہے، بکس ہیں یا لیکچرز ہیں، آپ یقین جانیے سارے اسکالرس کا یہی کہنا تھا، ابھی تک جتنی بھی آرگنائزیشنز ہماری یہاں بنی ہیں، آپ دیکھیں صرف ہندوستان اور پاکستان ہی میں تو آرگنائزیشنز نہیں بنی نا، ہر ملک میں ہر جگہ رہی ہیں آرگنائزیشنز، ایک ٹیم ورک کے طور پر لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ تو سبھی اسکالرس کا یہ کہنا ہے، ان کے لٹریچر میں، ان کے بکس میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یا ان اسکالرس کا کہنا، ان کے اسپیچ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنیں۔ یعنی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں، مل کر کام کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے خلاف فتوی نہ صادر کریں، فلاں ایسے، فلاں آرگنائزیشن ایسی، فلاں انسٹیٹیوٹ ایسا، فلاں جماعت ایسی، بالکل بھی ہم کو اس میں نہیں پڑنا ہے۔ کسی کی برائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کام قبول کرے۔ اور ہر ایک کی اپنی خوبی ہے، اور ہم کو تو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمام جو جماعتیں ہوں گی، فرقے ہوں گے، سب غلط راستے پر ہوں گے، صرف ایک جماعت صحیح راستے پر ہوگی، جو میرے طریقے کو فالو کرے گی، وہ ہم سب ہو سکتے ہیں۔ جتنے لوگ دین کا کام کریں، وہ سب کے سب اللہ کے رسول کے طریقے پر ہو سکتے ہیں۔ ہاں، نام سب کے الگ الگ ہیں، کیونکہ ابھی فی الحال چونکہ مسلمانوں میں ایک یکجہتی نہیں ہے، کوئی ایک جگہ مسلمان امت ایک پلیٹ فارم کے انڈر کام نہیں کر رہی ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے، ایک چھت کے اندر کام نہیں کر رہی ہے، تو اس صورت میں اگر مختلف آرگنائزیشنز وجود میں آتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے شہر میں، تو الحمدللہ یہ کام اور آسان ہو گیا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اگر ایک آرگنائزیشن ہے، اگر وہ اپنا سلیبس سامنے والے کو دے، کسی کے پاس بچوں کے لیے بہت اچھا سلیبس بنا ہوا ہے، اب ہم ڈبل محنت نہ کریں، ہم لوگ اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کے لیے بچوں کا سلیبس دوسری آرگنائزیشن سے لے لیں۔ اور اگر ہمارے پاس کسی کے پاس بہت اچھا بڑوں کے لیے سلیبس بنا ہوا ہے، تو وہ سلیبس ہم دوسروں کو دے دیں، تاکہ دونوں لوگ محنتوں سے بچ جائیں۔ امت کا اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کے انڈر میں آ کر کام کریں۔ جیسے ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا، یقین جانیے کہ تفرقہ بازی کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ ہم نہ حنفی ہیں، ہم نہ شافعی ہیں، ہم نہ مالکی ہیں، ہم نہ حنبلی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو صرف حنفی کہہ دیتے ہیں تو ہم نے تو، یا ہم اپنے آپ کو صرف شافعی کہہ دیتے ہیں، یا صرف حنبلی کہتے ہیں، یا صرف مالکی کہتے ہیں، تو ہم نے دین کو صرف ایک عالم کے اندر میں ایک عالم کے طرف جمع کر دیا۔ بس کہ دین صرف اتنا سا تھا ہمارا، آپ بتائیے کہ صرف ایک عالم نے جو فقہ جمع کی، یا ایک عالم کے جو فتاوی تھے، صرف اس حد تک ہم نے محدود کر دیا دین کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کئی علماء کرام پیدا کیے۔ یہ چار ہی علماء کرام نہیں تھے، یہ چار مشہور ہوئے، لیکن امام رازی ہیں، امام اوزائی ہیں، اور امام شوکانی ہیں، اور بڑے بڑے اتنے ماشاءاللہ بہت علماء گزرے ہیں، لیکن کچھ لوگ مشہور ہو گئے، کچھ لوگ مشہور نہ ہو سکے۔ امام شوکانی کی باتیں یا ان کے فتوے تو اتنے زیادہ مشہور ہیں، جو مغرب کا علاقہ ہے وہاں پر تو ان کے امام شوکانی ہی کو فالو کیا جاتا ہے، تو ہم کو تو ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ اگر ہم ایک بن جائیں گے تو سورج کی طرح چمک کر سب کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر بکھرے ہوئے تارے ہم بن گئے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کے لیے ہم کبھی اپنے آپ کو ایک ڈریس میں قید نہ کریں، اور سب کے فکر سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں۔ امام مالک کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا، امام مالک کے بارے میں آتا ہے اس وقت کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ ہارون رشید، انہوں نے بہت ریکویسٹ کی امام مالک سے کہ ہم آپ کے فکر کو، ہارون رشید کا جو بیٹا تھا انہوں نے بھی، کہ انہوں نے کہا کہ جب موتا امام مالک لکھی گئی، اور یہ پہلی حدیث کی ریٹن بک تھی، یعنی جس میں حدیثیں بھی تھیں اور بہت سارے فتاوی بھی تھے، اس سے پہلے حدیثوں کی بک لکھی جاتی رہی تھی لیکن انفرادی طور پر لوگوں نے لکھی تھی اور اس میں چند چند حدیثیں تھیں، امام مالک نے بہت ساری چیزوں کو اس میں جمع کر دیا تھا، اس کو ان کو لکھنے میں 40 سال لگے تھے موتا امام مالک کو، اور بہت بہترین یہ کتاب تھی، اگر دیکھا جائے تو بخاری سے بھی اوپر اس کا درجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، اور اس میں اوتھینٹسٹی کی جو، یعنی اس میں جو احادیث کی تعداد ہے اوتھینٹسٹی میں، وہ بھی سب سے آگے ہے ماشاءاللہ۔ لیکن چونکہ اس میں انہوں نے صحابہ اکرام کے فتاوا بھی جمع کر دی تھی، لہٰذا وہ پیور حدیث کی کتاب نہ رہی، اس لیے اس کو صحیحین میں جمع نہیں کیا گیا، صحیحین میں اس کا نام نہیں آتا ہے۔ تو اب یہ موتا امام مالک کے بارے میں جب یہ کتاب لکھی گئی تو لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، تو وہاں اس وقت کے خلیفہ نے کہا کہ ہم یہ موتا امام مالک کو، یعنی اس کے فکر کو ہم رائج کر دیتے ہیں حکومتی سطح پر، حکومت کے لیول پر۔ تو امام مالک نے شدت سے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا تم دین کو صرف مجھ اکیلے تک، میرے اکیلے فتاوی تک محدود کرنا چاہتے ہو، یہ تو دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، یہ بالکل غلط ہے، لہٰذا موتا امام مالک کو یہ عام کتاب ہی رہنے دو، اسے جو چاہے پڑھیں، جس کو چاہے اس سے میں اسے فتویٰ لینا ہے وہ فتویٰ لے، لیکن اس کو حکومتی سطح پر اس کو نافذ نہ کرو، اور دین کو ایک فقہ تک محدود نہ کرو۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا دل تھا ان کا، یعنی اس وقت چاہتے تو ان کی فقہ حکومت سطح پر پھیل جاتی تھی پوری، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ تم دین کو قید کر رہے ہو ایک اس میں۔ ایون امام ابو حنیفہ سے کہا گیا ان کو قاضی بننے کے لیے، اور ان کی فقہ بھی بہت مشہور تھی، بہت جینیس تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہترین حافظہ اور ذہانت دی تھی ماشاءاللہ۔ لیکن جب ان کو قاضی بننے کے لیے کہا گیا اس وقت حکومت نے، انہوں نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا قاضی کا، کہنے لگے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ قابل نہیں ہیں، آپ غلط بیانے سے کام لے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ چلیں آپ، اب یہ آپ ہی کی بات سے مجھے جواز مل گیا، جب میں غلط بیانے سے کام لے رہا ہوں تو ایک ایسا شخص کیسے قاضی رہ سکتا ہے۔ اسی بنا پر ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ یہ تو بعد میں ان کے انتقال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے امام یوسف، انہوں نے حکومتی عہدہ قبول کیا، یعنی جس عہدے کے لیے ان کے امام نے، ان کے معلم نے، ان کے استاد نے جیل جانا گوارا کیا، لیکن حکومت کا عہدہ قبول نہ کیا، ان کے اسٹوڈنٹ نے وہ عہدہ قبول کر لیا، اور اس بنا پر اس وقت حنفی فقہ رائج ہو گئی حکومتی سطح پر، لیکن امام ابو حنیفہ نے خود نہیں قبول کی تھی اس بات کو، قبول کیا تھا اس بات کو۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی ایک تک محدود نہیں کر سکتے، ہمارے لیے حدیث پہلے نمبر پر ہے، قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں پہلے ہوں گی، اور تقریباً تمام علماء کا قول ملتا ہے، تمام ائمہ کا، یہ چاروں ائمہ کا قول ملتا ہے کہ اگر تم کو ہماری بات حدیث سے مخالف لگے اور تم کو صحیح حدیث مل جائے، ہماری بات کو ریجیکٹ کر دو، ہماری بات کو دیوار پر دے مارو، سب علماء کا قول ہے یہ۔ اور یہ لوگ آپس میں کتنے ایک دوسرے سے ان کا انٹرلنک تھا، ہم آج ان کے نام پر ایک دوسرے سے فرقہ بندی کرتے ہیں کہ تم حنفی ہو، ہم شافعی ہیں۔ آج کل تو ایسے ہو رہا ہے کہ ہم لڑکیاں بھی نہیں دیتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ اچھا کون سے مسلک کو فالو کرتے ہو۔ تو یہ جو مسلک اور مذہب ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک چھوٹا سا گروہ جو کسی ایک اسپیشل نظریات کو فالو کرتا ہے، وہ مذہب ہوتا ہے۔ لیکن ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے لیے کبھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، حدیث میں اور قرآن میں کہیں پر بھی مذہب ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم کو یہ لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، ہم کو پوچھنا چاہیے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام۔ اسی طرح سے دوسری اہم بات کہ یہ جو مذہب کی بات آتی ہے، مذہب کی بات یہ اس وقت سے نکلی جب یہ بڑے بڑے الگ الگ ائمہ کرام آئے اور ان کے الگ الگ فتاوی تھے، تو اس وقت علماء کرام نے یہ لفظ استعمال کیا کہ تمہارا کیا مذہب ہے، یعنی تم کس کے طریقوں کو فالو کر رہے ہو، کون سے عالم کے فقہ کو فالو کر رہے ہو تم، تو اس وقت سے مذہب کا لفظ نکلا۔ تو اس سے ہم پرہیز کریں اللہ کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم آج سے شروعات کریں گے نا، یعنی ہم اپنے گھر سے شروعات کریں گے، تو اسی وقت یہ پاسبلٹیز میں سے کہ آئندہ جو ہماری جنریشن آئے گی، نئی نسل، وہ انشاءاللہ تعالی بہت ان کے اندر وسعت نظری ہوگی، اور آج آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو اسلام پھیل رہا ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں جو علماء ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں جو دین پھیل رہا ہے آج, جو وسعت نظری ان میں ہے آج وہ ہم لوگوں میں نہیں پائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ سادہ ذہن لے کر آئے ہیں, وہ کسی پرٹیکولر سوچ کو لے کر نہیں آئے دین پڑھنے کے لیے, دین پڑھانے کے لیے. وہ قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہیں اور انہیں سے اللہ تعالیٰ پھر کام لے لے گا اور ہم رہ جائیں گے بیٹھے بٹھائے. اور یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں جو فقہ ہے ہمارے دین کی تو خوبصورتی ہے, اگر امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے فتوے میں فرق ہے. امام مالک کہتے کہ اچھا تمہارے پاس اگر ایک گھڑا پانی ہے تو تم تیمم کرو, اور امام مالک کہتے کہ اچھا اتنا پانی ہو تو تم تیمم کرو. تو آپ دیکھیں دونوں کے سامنے مختلف اس وقت حالات تھے. امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے, اس وقت صرف کنویں تھے مدینہ میں اور کنوؤں میں بھی پانی بہت کم ملتا تھا, تو ان کے لیے ایک گھڑا پانی بہت زیادہ تھا. اور امام ابو حنیفہ جہاں رہتے تھے کوفہ یا بصرہ عراق میں, تو ان کے سامنے دریائے نیل اور فرات بہہ رہے تھے, وہاں پر پانی فراوانی کے ساتھ تھا. تو دونوں نے اپنے اپنے حالات کو رکھ کر سامنے رکھ کر فتویٰ دیا. تو یہ جو فقہ ہے ہماری, یہ تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اس کے یقین جانیے یہ دین کی خوبصورتی ہے ہماری, یعنی انسان کے لیے آسانی ہے. لوگ کہتے ہیں لوگوں نے دین کو اتنا بند اور قید کر دیا ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بس نہیں جو ایک چیز ہے بس اسی کو فالو کرو, وہ پتھر کی لکیر ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جبکہ جواز مل سکتا ہے کہ نہیں وہ ایسا بھی کر سکتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اسی کو فالو کرو جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہماری فقہ میں ہے. یہ تو وہی والا حال ہو گیا نا ایک فیئر سلیکشن کے لیے. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر سامنے سب کے لیے ایک ہی ایگزام ہے کہ درخت پر یا تو چڑھو یا درخت سے کدی لگاؤ. اب اگر بندر بھی آیا ہے, ہاتھی بھی آیا ہے, فش بھی ہے, ہر قسم کے جانور ہے, بکری ہے, کوا ہے, مینا ہے, سب ہے, ہر جانور ہے. اب اگر سارے جانوروں سے کہا جائے کہ اچھا تم کو درخت پر سے کدی لگانی ہے, درخت پر چڑھنا ہے, درخت سے آپ کو نیچے چھلانگ لگانی ہے, آپ بتائیے یہ پاسیبل ہو سکتا ہے؟ فیئر ہے یہ بات؟ صحیح ہے یہ بات؟ نہیں نا. ہر ایک کو کیسے ایگزام دیا جائے گا, یہ کیسے ایگزام لیا جائے گا؟ اس کی جو کیپیسٹی ہے, اس کا جو شیپ ہے, یا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے خاص اس کو پیدا کیا ہے, اس حساب سے اس کا امتحان لیا جائے گا. مچھلی کو تو آپ پانی سے نکالیں گے اور اس کو کلائم کرنے کے لیے کہیں گے تو بیچاری مر ہی جائے گی. ہاتھی سے کہیں گے اچھا وہ کلائم کرے درخت پر, یہ درخت سے نیچے وہ چھلانگ لگائے, ہاتھی کر سکتا ہے بھلا بتائیے؟ خود بھی گرے گا اور اگر اس کے نیچے کوئی کچھ لوگ آ گئے تو 10 لوگوں کو اور لے کر مر جائے گا بیچارہ. تو ایسے نہیں ہو سکتا. یہی یعنی آج ہم مسلمانوں کا اتفاق اسی بات پر ہو سکتا ہے یا اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم آپس کے فقہی اختلاف سے بچے, یقین جانیے. اور خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں اللہ کے لیے کبھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کروائیں کہ ہم حنفی ہیں اور ہم شافعی ہیں یا مالکی اور ہم بلی ہیں. ہم سب کیا ہیں آپ بتائیے؟ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نام پہلے بھی کتابوں میں رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ اور اس کتاب میں بھی ہمارا کیا نام ہے؟ مسلم. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. ہم کسی فرقہ واریت کو نہ پروموٹ کرتے ہیں, نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی ایک فقہ کو فالو کرنے کی نہ بات کرتے ہیں, بلکہ ہمارے لیے تمام علماء کرام بہت زیادہ قابل احترام ہیں. ہر ایک اپنی جگہ بہت بہترین ہے ماشاءاللہ. ہر ایک نے بہت محنت کی دین کے لیے, ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے, ہم کو مسائل بتانے کے لیے, مسائل سمجھانے کے لیے. اور آج بھی ویسے علماء ہیں. آج بھی فقہ کو ہم بند نہیں کر سکتے کہ اچھا آج سے جو 100 سال یا 400 سال پہلے جو فقہ بنا دی گئی بس وہی فقہ ہوگی. نہیں, آج کے دور کے جو مسائل ہیں, آج کے دور کے مسائل کے لحاظ سے اسلام کو سامنے رکھ کر, حدیث کو سامنے رکھ کر جو اس کا حل پیش کیا جائے گا وہ بھی قابل قبول ہوگا. کیونکہ فقہ کا راستہ, اجتہاد کا راستہ یہ بند نہیں کیا جا سکتا. یہ دروازہ دین پر جمود تاری ہو جائے گا. ورنہ تو اگر ہم راستہ بند کر دیں گے, دروازہ بند کر دیں گے اجتہاد کا, تو یہ تو ہمارا دین ختم ہو کر رہ جائے گا. جیسے رہبانیت میں, عیسائیت میں ہوا, انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی کہ بس ہم نے جو بتا دیا بس یہی عیسائیت ہے. تو عیسائیت بس ایک چھوٹی سی اس میں سمو دی گئی, ختم. وہ ایک, اس کو انہوں نے ایک خول میں بند کر دیا. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ ہم سب سمجھ گئے, کم از کم جتنے لوگ ہم یہاں پر ہیں, مجھے امید ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے, اپنے گھر میں اپنے شوہروں کو بھی, اور اپنے میکے میں اپنے والدین یا بھائیوں کو بھی, کہ فرقہ واریت سے ہم کو بچنا ہے. سب مل کر, سب کو مل کر ہم کو کام کرنا ہے. اور کسی ایک کو, یعنی ہم یہ سوچ دل میں لے کر, پرٹیکولر سوچ لے کر دل میں نہ آئے کہ بس اس سے جڑے, یہ آرگنائزیشن سے جڑے تو اسی میں نجات ہے. اگر تم اس کے علاوہ کسی اور سے جڑتے ہو, کہیں اور فائدہ پہنچاتے ہو, تم کافر. یہ نہیں ہو سکتا. پھر تو دنیا میں بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں, تو پھر وہ لوگ بھی یہی بات کہیں گے. تو پھر باقی کے مسلمان کہاں گئے آپ بتائیں؟ تو جنت میں اگر جانا ہے تو قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. ہاں لیکن آپ کو اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے, اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنے کے لیے, دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے, جو آگے آیت آ رہی ہے جو بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اس کے لیے آپ کو کسی کے ساتھ جڑنا ضروری ہے, کیونکہ آپ اکیلے تنہا کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک اکیلا اگر کوئی کام کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, اور اس کی مثال اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ایک تنہا شخص ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک بکری پر جب بھیڑیا اگر آ جائے اس کو دبوچ لے, تو ایک اکیلے شخص پر شیطان کبھی بھی حاوی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام ضرور کرنا چاہیے. یہ ٹیم کے بغیر یہ کام دین کی دعوت کا کام ہو نہیں سکتا. آپ کو جو بھی مناسب ٹیم لگتی ہے آپ کے حساب سے, آپ پر چھوڑ دیا گیا, کسی نہ کسی ٹیم کے ساتھ آپ لوگ ضرور جڑیے, مل کر کام کریے. بغیر مل کر کام کرے کوئی میجر فائدہ نہیں ہو سکتا جو نمایاں نظر آ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم کو صحیح سلیکشن کی توفیق دے, صحیح سلیکٹ کرنے والا بنائے, ہم صحیح کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بنیں انشاءاللہ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے کچھ لوگ ایسے تو ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے, جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا, نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا, اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس وقت یہودیوں نے بھی کوشش کی تھی, جو بتایا گیا نا کہ انصار اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے ان میں سال ہر سال سے جنگ چل رہی تھی. کئی سو جنگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یہ شماس بن قیس جو یہودی تھا, شاس بن قیس بتایا جاتا ہے یا شماس بن قیس اس کا نام بتایا جاتا ہے. تو بہرحال جب انصار اوس اور خزرج کے قبیلے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے اور ہنس بول رہے تھے تو اس سے یہ دیکھا نہیں گیا منظر. جو حاسد لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کی خوشیاں نہیں برداشت کر سکتے, تو اس سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا کہ اوس اور خزرج کیسے مل گئے ہیں. اس نے ایک نوجوان کو بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کے درمیان پرانے جنگ کے اشعار پڑھو, جنگی بواس کے اشعار پڑھو. وہ یہودی نوجوان نے وہ جنگ بواس کے اشعار پڑھے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی حمیت اس وقت جاگ اٹھی, قومیت والی حمیت جو تھی انصار کی اوس اور خزرج کی. اور اتنا اس قدر وہ معاملہ بھڑک اٹھا کہ دونوں نے اسی وقت وہاں فیصلہ کر لے کہ چلو میدان میں چلتے ہیں, تم بھی تلواریں لے آؤ ہم بھی تلواریں لے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول مدینہ میں موجود ہیں, آپس میں صلح ہو چکی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے, تو یہ بات غیر مسلموں کو پسند نہیں آئے گی, کیونکہ تمہارا آپس کا اتحاد ان کا نقصان ہے اور تمہارا آپس کا افتراق ان کا فائدہ ہے. تو یہودیوں کو یا اہل کتاب کو یہ بات پسند نہیں آئے گی تمہارے آپس کے اتفاق کی, لہٰذا وہ کوشش کریں گے, وہ روڑے اٹکائیں گے. تو یہ جو قومیت کا نعرہ ہے یہ بہت ہی زہر پھیلانے والا نعرہ ہے, قومیت. اور قومیت کی بات تو اسلام کرتا ہی نہیں ہے, اللہ کے رسول تو اس کو مٹانے آئے تھے. قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا, آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت اور حمیت کی پکار, یعنی فرقہ بندی کی بات کی جا رہی ہے اور قومیت کی بات کی جا رہی ہے کہ قوموں کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو. تو یہ جب ہم نے پڑھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں جاتے ہیں, تو اسلام میں قومیت کا تصور ہی نہیں ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ امت کا کفن ہے. یعنی اگر ہم قومیت کی بات کرتے ہیں کہ اچھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ آپس ہی میں ڈیوائڈ کر دیا, کسی کو مہاجر کسی کو انصار یا کیا کہا جاتا ہے اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ یا مہاراشٹر والے یا یو پی والے یا حیدرآباد والے اور اس طرح سے. تو مسلمان تو مسلمان ہیں, چاہے وہ ایسٹ کا رہنے والا ہو یا ویسٹ کا رہنے والا ہو, اگر وہ مسلمان ہیں ایک اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے دونوں ایک ہی ہوں گے, قومیت ان کے بیچ میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اور اگر جب ہم قومیت کی بات کرتے ہیں بارڈرز کی بات کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ امت کا کفن ہوگا. اور کفن کا مطلب کیا ہے؟ امت کا کفن کیوں کہا گیا؟ موت ہے نا. تو لہٰذا جب قومیت پیدا ہوگی تو امت کی موت واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا ہم کو اس سے بچے رہنا ہے. قومیت کی بات نہیں کرنی ہے, ایریے کی بات نہیں کرنی, کہ اگر میرے ایریے والے ہوں گے تو میں صرف انہیں کے ساتھ بھلائی کروں گی, اگر کہیں اور کسی, اگر میرے اسٹیٹ کے لوگ نہیں تو میری طرف سے کہیں پر بھی ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ چیز غلط ہے. مسلمان ہے تو اس کا درد ہمارے دل میں ضرور ہونا چاہیے, ہم کو محسوس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. تو لہٰذا ہم امت کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ امت کا لفظ یہاں پر کہا گیا کہ کنت خیر امت, تو قومیت اور جاہلیت کا نعرہ لگانے کے بجائے ہم کیا کریں؟ امت کا لفظ استعمال کریں, کیونکہ قومیت یہ لفظ بہت خطرناک ہے. اور امت مطلب ہم مقصد لوگ جو کامن کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو اللہ کی رسی, اللہ کا دین, ہر قوم, ہر قبیلہ, ہر علاقے والے اپنے لیے جو بات مخصوص کر لے کہ ہم کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے, ہم کو اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. تو لہٰذا ہم سب مل کر کام کریں, اور ہم سب مل کر ہم اسی وقت مل سکتے جب ہم قرآن اور سنت کے سائے تلے جمع ہوں انشاءاللہ. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے, یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے, اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. پیچھے سے جو بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کے غضب میں گھر گئے اور ان کے اوپر مار ہی پڑی, یا ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری کر دی گئی, کبھی لوگوں کی وجہ سے اور کبھی کسی اللہ کی وجہ سے ان کو پناہ مل گئی تو مل گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے آپس میں یہ لوگ ڈیوائیڈ ہوئے تھے, کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے, پہلے 12 حصوں میں تقسیم ہوئی ان کی حکومتیں, اس کے بعد انہیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں ان لوگوں نے بنا لی. تو ان 12 قبیلوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے دشمن کو ان پر حاوی ہونے کا موقع مل گیا. اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ پھر ایک جٹ ہوئے, اس کے بعد پھر ان کی حکومتیں ڈیوائیڈ ہو گئی, اور 2 حصوں میں یہودا کے نام سے اور اسرائیل کے نام سے 2 حصوں میں ان کی حکومت ڈیوائیڈ ہو گئی. اس وقت ہم جانتے کہ ٹیٹس نے اور بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا, تو یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور ہیکل کو, یعنی جو بیت المقدس تھا, اس کو ختم کر دیا. ان کے جو تبرکات تھے, صندوق تھا, وہ سب لے کر چلے گئے وہ لوگ, اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے اوپر ان کو مارا گیا. لاکھوں کی تعداد میں اس وقت یہودیوں کا قتل عام ہوا, اور ہم سب جانتے کہ کچھ عرصہ سال پہلے ہٹلر کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو بہرحال جب اللہ کی کتاب کو چھوڑیں گے اور آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے, تو پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا. پھر کچھ اہل کتاب جو ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے, کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اور پھر صحابہ کرام کا درجہ ان کو حاصل ہوا, جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صالح لوگ ہیں, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو, اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کے علاوہ دوسروں کو، یعنی اپنے مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ یعنی اگر ہم ہمارے دشمن سے بچ سکتے ہیں، یہ دشمن کی چالوں سے بچ سکتے ہیں، تو اس کے لیے دو اصول، رہنما اصول دیے گئے، صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں اگر ہم میں ہوں گی تو ہم دشمن کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں پر ہم کو اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو دلی دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی تمہارا دلی دوست نہیں ہو سکتا، صرف تم اپنی جو صحیح، جو راز کی باتیں ہیں، جو مسلمانوں کی فائدے کی باتیں ہیں، صرف اپنے مسلمانوں سے شیئر کر سکتے ہو، کسی ایسے لوگوں سے نہیں جو اسلام کے دشمن ہوں۔ اس صورت میں وہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، لہٰذا وہ تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اب یہاں سے جنگ احد کے بارے میں ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ہم لوگ اس کی بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے کیونکہ پھر ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا سا بس یہاں پر شروع ہونے سے پہلے ہم مختصر تمہید کے طور پر بات تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں کو غلبہ اور فتح اور نصرت اور کامیابی ملی تھی، یہ بات مشرقین مکہ کو کسی طرح گوارا نہیں ہوئی اور انہوں نے اگلے سال آنے کا عہد کر لیا۔ 3 ہجری میں ابو سفیان تقریباً 3,000 کے لشکر کو لے کر مدینہ حملہ کرنے کی غرض سے نکلا، اور ان کے ساتھ اس دفعہ ان لوگوں نے بہت زیادہ تیاری کے ساتھ، وہ لوگ آئے تھے، بہت زیادہ ہتھیار بھی تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، اور عورتیں ان کو اشعار پڑھ پڑھ کر ان کا جوش بڑھا رہی تھیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور یہ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ ہر کام میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ جنگ بدر کے موقع پر عبداللہ بن ابی جو کے منافقین کا سردار تھا، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لہٰذا اس بات کو دیکھ کر صرف وہ ظاہری طور پر مسلمان بن گیا، لیکن دل سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اللہ کے رسول سے اس کو خاص دشمنی تھی۔ بہرحال اس نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، اور جو نوجوان جوشیلے صحابی تھے جو کہ پچھلی دفعہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم باہر نکل کر میدان احد میں جا کر لڑائی کریں گے۔ اب یہ لوگ نکلے اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 1,000 کا تھا تقریباً۔ آگے کچھ مقام پر پہنچے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور ہم تو جانتے کہ جو منافقین ہوتے ہیں، جو دل سے ایمان قبول نہیں کرتے، ان کو موت کا بہت ڈر ہوتا ہے، یہ اپنی جان یعنی قربانی نہیں دے سکتے۔ منافق وہی ہوتا ہے جو قربانی کی سطح پر نہیں جیتا، وہ صرف فیسلٹیز حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلام کے لیے اپنے کوئی ایفرٹس لگانا نہیں چاہتا۔ ہم بھی ہمیشہ غور کریں، آپ دیکھیں قرآن ہم جب پڑھ رہے ہیں نا، ہم اپنے تزکیے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر جب بھی منافقین کا ذکر آئے ہم ضرور اپنے بارے میں سوچیں کہ میں قربانی کی سطح پر جی رہی ہوں یا میں فیسلٹیز حاصل کرتی ہوں، اسلام کے نام پر مجھے فائدے چاہیے، یا پھر میں خود قربانی دینا چاہتی ہوں اپنے دین کے لیے۔ تو بہرحال عبداللہ بن ابی اس وقت 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے جو اچھے مسلمان تھے ان کا بھی ایمان تھوڑا سا متزلزل ہو گیا، وہ لوگ بھی کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ اب 700 لوگ ہیں، ہم کیسے جائیں جنگ میں۔ کچھ اور ایک قبیلہ تھا، وہ بھی الگ ہونا چاہتا تھا، لیکن اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے ان کو سمجھایا، لہٰذا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ شامل رہے۔ اب جب 1,000 میں سے 300 نکل گئے تو بچے کتنے؟ 700۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آرمی کو جس طرح سے کیا تھا سیٹ، بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے سیٹ کیا، چونکہ کم لوگ تھے تو آپ نے مختلف محاذ پر مختلف صحابہ کو ان کا لیڈر بنایا، کمانڈر بنایا اور کھڑا کیا، اور پیچھے جو جبل احد کے ایک سائیڈ میں اس طرح سے راستہ تھا کہ وہاں سے ممکن تھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر دے، اور چونکہ خالد بن ولید بھی اس وقت نان مسلم تھے اور وہ بھی جنگ میں شامل تھے اور وہ بہت بہترین سپاہ سالار تھے، کمانڈر تھے، تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں ایک دستہ وہاں کھڑا کیا 50 لوگوں کا، اور کہا کہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، ہم جیتیں یا ہاریں یا ہمارے سروں کو پرندے اچک لے جائیں، تم یہاں سے نہ ہٹنا. لیکن ہوا یہ کہ وہ لوگ سمجھے کہ جنگ جیتی جا چکی ہے، لہٰذا وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، اور ایسے ہی ہوا تھا. شروع میں مسلمان ہی جنگ جیت گئے تھے، معاملہ اس طرح سے ختم ہو گیا تھا، لیکن خالد بن ولید جو کہ بہت دیر سے پیچھے سے تاک میں تھے کہ کسی طرح سے پیچھے سے جا کے حملہ کریں، پہلے انہوں نے دو تین بار کوشش کی لیکن تیر اندازی کی بنا پر ان کا حملہ کارگر نہ ہوا. صحابہ کرام نے تیر مار کر ان کو وہاں سے پیچھے سے بھگا دیا. لیکن جب یہ صحابہ کرام وہاں جو 50 تھے وہاں پر جب کچھ لوگ وہاں آ گئے وہاں سے نیچے، اور صرف 5 یا 10 لوگ بچ گئے، تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ان صحابہ سارے کے سارے صحابہ وہاں شہید ہو گئے جو بچے رہ گئے تھے. اور پھر پیچھے سے مسلمان اس طرح سے ہو گئے ایک سینڈوچ کی طرح، اور اتنی افراتفری کا عالم ہو گیا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان پھر ہار گئے. تو ایک تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی تھی اور دوسرے جلد بازی. تو بہرحال اسی جنگ کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تبصرہ کیا ہے کہ تم میں کیا کیا خامیاں تھیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان خامیوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں تاکہ مسلمان الرٹ ہو جائیں. اور جنگ تو آپ دیکھیں، جنگ تو کیا ہے، ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی تمہارے حصے میں کبھی ہمارے حصے میں، کبھی جیت کبھی ہار، یہ تو ہونا ہی ہے. لیکن اگر صبر ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو ہم ہمیشہ حاوی رہیں گے. اگر صابر لوگ ہوں گے تو وہ دشمن پر ہمیشہ غلبہ پاتے رہیں گے. تو اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے. اس بنا پر اللہ کے رسول کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اب یہاں پر جنگ کے تبصرے پر اور تبصرے کے دوران میں اچانک سود کا ذکر آ گیا ہے. اسی لیے بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں کچھ لوگ جو پیچھے پہاڑ سے نیچے کی جانب آئے تھے، تو شاید ہو سکتا وہ مال غنیمت کے لیے آئے ہوں. لیکن کچھ لوگ اس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں، اس کا انکار بھی کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہو چکی تھی اور اس میں بتا دیا گیا تھا کہ جنگ کا جو مال غنیمت ہے یہ ہر ایک کے ہاتھ پہ نہیں آئے گا، یہ اللہ کے رسول اس کا فیصلہ کریں گے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہاں پر مال کی محبت سے روکا جا رہا ہے, کیونکہ سود اسی وقت انسان لیتا ہے یا سود پر رقم لوگوں کو قرض دیتا ہے جب اس کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, جب وہ حرص کا شکار ہوتا ہے, حوث کا شکار ہوتا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. ہم سب جانتے ہیں کہ سود خوری جو بھی سوسائٹی میں ہوگی وہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دے گی, اس کی وجہ سے وہاں پر امراض پیدا ہو جائیں گے, اور سب سے بڑھ کر جو ناسور اس معاشرے میں ہوگا وہ حرص, تما, بخل اور خود غرضی. اور جس معاشرے میں اگر خود غرضی آ جائے, بخل آ جائے, حرص اور حوث آ جائے, یقین جانیے کہ وہ سوسائٹی کبھی بھی کامیاب یا فلاح یاب نہیں ہو سکتی. اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, دلوں میں نفرت, غصہ, حسد, بغض. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سود سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے, اور وہ ان متقی لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, خواہ بدحال ہوں یا خوشحال, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں, اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو, اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. یہاں پر کچھ صفات بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دوڑ کر چلو یا سرعت کرو, تیزی دکھاؤ, جلدی کرو اس مغفرت اور رحمت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ جنت میں جب جنتیوں کو ان کا مقام دے دیا جائے گا تو ایک جنتی دوسرے جنتی کو جب درجہ دیکھے گا تو اس میں زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہوگا, یعنی اتنا اونچا درجہ ہوگا, اور ہر ایک کو اپنے حساب سے اس کا اجر ملے گا جیسے اس نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے. جیسے جیسے اس نے نیک عمل کیے ہوں گے ویسے ویسے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے, اور اس وقت نیک لوگ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس سے بہتر کام کیا ہوتا. یعنی جنت اور بہتر سے بہتر ملتی چلی جائے گی ان لوگوں کو جو جتنا آگے بڑھے تھے نیکی میں. اور آپ دیکھیں دنیا میں ہم کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا, ہم چاہتے کہ ہم سب سے آگے رہیں, سب سے اول رہیں, تو پھر جنت کے لیے ہم کیوں نہیں ایسی کوشش کرتے جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں, کہ ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ہر حال میں, چاہے خوشحال ہوں یا بدحال. بہت سارے لوگ یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو ہمارا ہی کافی نہیں ہوتا, ہمیں خود ہمارا پورا نہیں ہوتا, ہم دوسروں کی کیا مدد کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس کو دینا ہوتا ہے کیا وہ اس صحابی سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے غریب جو صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے, اور وہ رات بھر باغ میں کام کرتے رہے, یہودی کے باغ میں پانی دیتے رہے, اور بدلے میں ان کو کھجوریں ملیں. ان کھجوروں کو انہوں نے لا کر اللہ کے رسول کے آگے پیش کیا تو وہ شرما رہے تھے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں لایا ہوں, جبکہ عبد الرحمن بن عوف نے اور دوسرے صحابہ نے عمر اور ابو بکر صدیق ہے, انہوں نے تو بہت کچھ دیا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے ان کھجوروں کو تمام مال کے اوپر پھیر دیا. یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تم کتنا زیادہ لائے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھتے کہ تم کس خلوص کے ساتھ, کس نیت کے ساتھ لائے ہو, تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے, تمہارے دل کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے. تو اگر خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم چھوٹا سا بھی صدقہ کرتے ہیں تو قابل قبول ہے. تو اس میں سب سے پہلی کوالٹی جو بتائے گی کہ مال خرچ کرتے ہیں چاہے خوشی ہو یا کم ہو مال ان کے پاس یا زیادہ ہو. اب آپ دیکھیں رمضان آ رہا ہے, اب ضرورت اس بات کی کہ آپ ہم میں سے ضرور ہر کوئی کسی ایک فیملی کا خرچ ضرور اٹھائے جو کہ مستحق ہیں, اور ہر جگہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر جگہ انتظام کیا گیا ہے لوگوں نے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو جو بھی انتظام کر رہے ہیں. تو جہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے, جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے, ضرور ایک فیملی کا خرچہ اٹھائیں اور اپنے خرچ میں سے تھوڑا سا کم کر دیں, اپنے لباس میں سے تھوڑا سا کم کر دیں, تو مال اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں. پھر دوسری ان کی کوالٹی بتائے گی کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. اب یہاں پر جو غصے کو پینے کی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پینا ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور دوسروں کے قصور معاف کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. غصہ انسان کو کب آتا ہے؟ جب اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سنتا ہے یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے اور شیطان آگ سے بنایا گیا. لہٰذا تم جب بھی غصہ آئے تو کیا کرو؟ یا تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا وضو کر لو یا پانی پی لو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کر لینی چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھ لیں تاکہ غصہ ہم سے دور چلا جائے. تو وضو کر لیا جائے، یا کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. پھر دوسری خوبی ان کی بتائی گئی کہ دوسروں کے قصوروں سے درگزر فرماتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بہترین کوالٹی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ زندگی گزر جاتی ہے لیکن جو دل میں ایک خنس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی نہیں معاف کریں گے ان کو، بہت دل دکھایا انہوں نے. تو آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ کیا آپ خدا بن بیٹھے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کی بھلا کیا مجال ہے کہ وہ کسی کو معاف نہ کرے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا دل کڑتا اور جلتا رہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جو ان کی شادی میں، یعنی ابھی وہ دادی نانی بن گئی ہیں، لیکن اپنے سسرال والوں کو معاف نہیں کرتی. کہتی کہ میری ساس نے تو میری شادی پر بس یہی بری لائی تھی، پرانے کپڑے لا لیے تھے، یا میری ساس نے مجھ سے یہ کہا تھا، اور بہرحال میں کبھی ان کو معاف نہیں کروں گی. حالانکہ اب خود جو ہے وہ ساس بن گئی ہیں. تو پوری زندگی گزر گئی لیکن آپ نے معاف نہیں کیا. تو یہ جو درگزر کی عادت ہوتی ہے انسان کو دنیا میں بھی خوش رکھتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو جنت الفردوس اس کے بدلے میں ملے گا. تو ہم دنیا میں ایک دوسرے سے درگزر کرنے والے بنیں، کیونکہ آپ دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ ہے ہی نہیں، ہم میں سے کوئی نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ بن سکتا ہے پرفیکٹ. ہم انسان ہیں، ہم سے بھول چوک میں یا جانے انجانے میں کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ اس زیادتی میں درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ان سے کوئی فحش کام نہیں ہوتا یا ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اور جن کا حال یہ کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، کبھی وہ ایک دوسرے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں یا کبھی کچھ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی ان کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. کیونکہ ان کے قصور سے، ان کے گناہ سے کون ان کو نجات دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سید الاستغفار ہم میں سے ہر کوئی چاہے تو یاد کر سکتا ہے اور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت اس کو پڑھے گا اور اگر شام میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو ہم کوشش کریں کہ روزانہ ہم صبح شام پڑھتے رہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اذکار کیا کرتے تھے دن رات اور استغفار کیا کرتے تھے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کی نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں. کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کے سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. اب یہ آیت بھی بہت قابل غور ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی تم نے بس صرف کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور تم سمجھتے کہ تم جنت کے مستحق ہو گئے. یعنی ابھی تو تم نے کوئی قربانیاں نہیں دی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نہیں لگائیں، اپنا مال خرچ نہیں کیا، تو اس کے بغیر بھلا جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو جب تک، یعنی یہی بات ہے نا مومن کی، کہ مومن قربانیوں کی سطح پر جیتا ہے. ہم میں سے بھی ہر کوئی دیکھے کہ میں کیا قربانی دے رہی ہوں. میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، اور سوچیں کہ یہ پورا مہینہ گزر گیا، یا تو مہینے کے حساب سے اپنا احتساب کریں، یا دنوں کے حساب سے اپنا احتساب کریں، یا ہفتوں کے حساب سے اپنا احتساب کریں، لیکن احتساب ضرور کریں کہ یہ پورے ہفتے میں میں نے کیا قربانی دی دین کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے خود کی جنت کے لیے. کیونکہ اگر میں کوئی قربانی دیتی ہوں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ بتائیے، آپ کوئی قربانی دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ آپ کی قربانی کا فائدہ مجھے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم کو خود ہی کو اس کا فائدہ ہوگا. بدلے میں کیا ملے گی ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جنت ملے گی نا. تو جنت کس کو نہیں چاہیے؟ چاہیے ہم کو جنت. ابھی کسی نے لکھا تھا نا دعا کہ اللہم انی اسلوکا، کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، اسلوک الجنہ. تو اس کا فائدہ ہم کو ہوگا. تو ہم اپنا خود کا تجزیہ کریں کہ ہر دن کے حساب سے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا قربانی دی، یا پورے ہفتے میں ایک سیٹرڈے سے لے کر اگلے سنڈے تک میں نے کیا قربانی دی، یا پورے مہینے میں ایک تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک میں نے کیا قربانی دی، یا پورا سال گزر گیا میری زندگی کا، پچھلے رمضان آئے تھے، اب یہ رمضان، اب اس وقت بھی رمضان میں بس ایک قرآن پڑھ کر ختم کر لیا تھا، تلاوت کر لی تھی، بس کافی ہو گیا میرے لیے، اب اس رمضان میں بھی پڑھ لوں گی ختم، تو بس اتنا کافی ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بس صرف کہہ دینے پر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. ابھی تو اللہ تعالیٰ کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، امتحان لینا ہے کہ کون قربانی کی سطح پر جیتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے لڑانا چاہتا ہے، مال دینا چاہتا ہے. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں اس کی وہ جزا دے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اب یہاں پر یہ آیت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی وفات پر یہ آیت پڑھی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو ایسے لگا تھا کہ گویا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ احد کے دوران اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے جا چکے، تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار ڈال دیے، مایوسی کی کیفیت میں چلے گئے اور بیٹھ گئے، بلکہ یہاں تک سوچا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس جا کر چلتے ہیں کہ وہ ہماری سرداری قبول کر لے، ہمارا سردار بن جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، اور اصل تو جو دین ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اگر ایک رسول اگر مر جائیں یا کچھ ہو جائیں، وفات پا جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے دین اسلام سے؟ کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کے بندے اور رسول تھے، ان کی وفات ہو چکی، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. تو صحابہ اکرام کو اس وقت پھر ہوش آیا تھا. کوئی زی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. تو جو لوگ نیک لوگ کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتے رہتے ہیں. کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب ہم اچھا کام کریں تو ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی رائے اختیار کی ہے، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا تمہیں ہوش نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے، یہ جو مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا، یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ انسان کچھ بھی کہے کہ اگر فلاں جگہ نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو موت نہ ہوتی، یا اگر ہمارا کہنا مان لیتا نہ جاتے گھر میں رہتے تو موت نہ آتی، جنگ میں کیوں زبردستی گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے، اگر تم تمہارے گھروں میں بھی رہو یا کہیں پر بھی کتنے بھی مضبوط قلعوں میں تم بند ہو جاؤ، موت کو جہاں آنا ہے وہ ہر حال میں آئے گی۔ تو انسان کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، جگہ یعنی مقام بھی لکھا ہوا ہے کہ کس وقت آئے گی اور کہاں آئے گی، اور بندے کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی ایسے جملے کہنا کہ اگر ہماری بات مان لیتے یا وہاں نہ جاتے تو موت نہ ہوتی، یہ تو آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف بات کہہ رہے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہیں۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، ہر حال میں تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اتنی بہترین بات بتا دی گئی۔ انسان اپنے اسباب پر، ظاہری اسباب پر توکل کر لیتا ہے نا کہ اچھا ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو یہ جملہ بھی دراصل شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ نے وہ بات لکھی تھی، وہ ہر حال میں ہونی تھی چاہے ہم کچھ بھی کرتے، اگر اس جگہ وہ بات نہ ہوتی تو کچھ نہ کچھ اور ضرور ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے کا فائدہ بے انتہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ تو جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ واحد ایک شہید ہوتا ہے جس کو دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو لذت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے کی، وہ لذت کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو لذت شہید کو ملتی ہے، جو راحت شہید کو ملتی ہے، اسی لیے شہید سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کیا خواہش ہے تو وہ کہتے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے دوبارہ، میں پھر اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو اس کی بار بار یہی خواہش ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين۔ ایک ٹیم لیڈر کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ایک لیڈر کو نرم دل ہونا چاہیے، کیونکہ سنگ دلی سے کیا ہوگا، سارے لوگ پاس سے چھٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے اور کوئی کام میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے اپنے ٹیم ورکر سے تو درگزر کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام وہاں سے جو واپس آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان سے درگزر کر دو، ان کو معاف فرما دو۔ ہمارے یہاں پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بتائیے کیا ہوگا، یا تو کبھی کوئی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، یا ہم ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، گھر میں کسی خاندان میں کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کام ہی نہیں دیتے، بالکل صحیح ہے، اور سارا قصور اسی کا ٹھہرا دیتے ہیں، بالکل صحیح، اور غصہ کرتے ہیں، پھر ہر بار کہتے کہ مجھے معلوم تھا تم ضرور یہ غلطی کرو گے، یعنی اس کے کوئی کام کو نہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اگر اسے دوبارہ غلطی ہو جائے تو پھر کہتے کہ تم تو ہر بار، مجھے معلوم تھا تم یہی کرو گے، یعنی جیسے ہم کو مستقبل کا علم ہے، جیسے جی ہاں بالکل، اس سے دوبارہ کام نہیں لیا جاتا، یعنی بالکل اس کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور جبکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے درگزر کرو، ان کو ساتھ میں شریک مشورہ بھی رکھو، یعنی اگر ایک بار ان سے غلطی ہو گئی ہے تو دوبارہ یہ نہیں کہ ان کو ریجیکٹ کر دو، ان سے کوئی مشورہ ہی قبول نہ کرو۔ جی تم نہیں کر پاؤ گے، پتا تھا، بالکل صحیح جملہ، یہی کہتے ہیں، اور پھر بھروسہ بھی نہیں کرتے اس پر، بالکل صحیح بات ہے، بار بار اس کو ڈانٹا جاتا ہے، بار بار اس کو طنزیہ باتیں اس کے اوپر کی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ اسی رویے سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کرتا، مسلمان کا رویہ ایک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا لیڈر ہے یا ڈرنے والے لوگ ہیں، جب وہ ٹیم ورک کے طور پر کوئی کام کریں گے تو پھر بار بار یہ نہیں کہیں گے کہ تم سے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کو شریک مشورہ بھی رکھو، اور پھر جب کسی بات کا، کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ واحد مقام ہے یہ واحد جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو اپنا احسان قرار دیا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم پر احسان نہیں جتایا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان قرار دے رہے ہیں، اور وہ کس چیز کو احسان قرار دے رہے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول کی نعمت پر، رسول بھیجنے کی نعمت پر اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تو آپ دیکھیں رسول کتنی بڑی نعمت ہے، اور واقعی میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، نہ ہم کو یہ ساری چیزیں بتاتے سمجھاتے، تو آج تم گمراہی میں بھٹک رہے ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں عیسائیوں نے کیا کیا، ان کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، بھلا دیا، کیونکہ ان کے پورے حالت ہم کو نہیں ملتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی تاریخ روایت ہم کو نہیں ملتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ایز اٹ از جو آپ نے کی تھیں، وہ حرف بحرف، لفظاً بلفظاً بالکل محفوظ کر دی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کو محفوظ رکھنا تھا، اپنے دین کو قیامت تک کے لیے قائم رکھنا تھا، لہٰذا اللہ کے رسول کے الفاظ کی، اقوال کی، افعال کی، ہر بات کی حفاظت کی گئی۔ تو رسول ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ کے رسول کا آنا۔ تو شکر گزاری کے طور پر ہم پھر کیا کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پر متنبہ کیا کہ رسول ہم نے تم میں جو بھیجا، دراصل یہ تمہارے اوپر ایک احسان ہے، تو پھر اس احسان کا بدلہ ہم کیسے چکائیں گے، کیسے اس کا ہم پورا کر سکتے ہیں بدلہ؟ رسول کی بات مان کر، رسول کی پیروی کر کر، رسول کی اتباع کر کے۔ اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ کتنی صحیح اور کتنی بڑی بات کہی گئی، آپ دیکھیں آج بھی ایسے ہوتے نا، خود تو لوگ کام نہیں کرتے، خود کچھ قربانی نہیں دیتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے کہ اچھا اگر یہ قربانیاں کر رہے ہیں کرنے والے، یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم نہیں کریں تو پھر لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو یہی منافقین کا حال تھا کہ خود تو نیک کام میں آگے نہیں بڑھتے تھے، خود جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے، نہ مال قربان کرتے تھے، اور جو جاتے تھے الٹا ان کے اوپر پھر باتیں بناتے کہ اگر ہماری بات مان لیتے نہ جاتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ تو آج بھی ایسی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ روکا جاتا ہے، نہیں روکا جاتا کہ تم نے آپ کو کیا یہ پاگل دیوانہ بنا لیا، یہ کہ بس 24 گھنٹے دین قرآن کی بات، چھوڑو ذرا اس کو، دنیا بھی کچھ چیز ہے، دنیا داری بھی نبھانا آنا چاہیے۔ سنتے ہیں آپ لوگ یہ باتیں، اچھا ہماری بات مانتے تو دیکھا بیٹی کا رشتہ ہو جاتا، یہ دین کی وجہ سے بیٹیوں کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے، جاب بھی نہیں مل رہی ہے داڑھی کی وجہ سے، یہ پردے کی وجہ سے وہ عزت بھی نہیں ہے، یہ آج کل کے ہمارے جملے ہو گئے ہیں۔ وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ جابر بن عبداللہ کے والد تھے، ان کا جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن جابر بن عبداللہ تھوڑے سے افسردہ تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں افسردہ ہو، تو وہ کہنے لگے کہ والد بھی نہیں ہیں، بہت سارا قرض بھی چھوڑ گئے ہیں، بیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بات کی ہے، کلام کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں دوبارہ واپس دنیا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ پھر دوبارہ تیری راہ میں اپنی جان قربان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے لکھ دیا کہ جب ایک بار اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے تو واپس دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ تب انہوں نے کہا کہ بس ہمارے جو ساتھی دنیا میں رہ گئے ان کو خوشخبری دے دی جائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ یہ والی آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا۔ لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ آج بھی کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا نا، خبریں آتی رہتی ہیں کہ اچھا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ وہ ہوا، ایک مایوسی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آج کفر کتنی بھی کوششیں کر لیں لیکن کفر کا غلبہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ مسلمان ہی غلبہ پائیں گے، اور کم از کم آخرت میں تو مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، کافر نہیں۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہترین نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رکھے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں، وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء ونحن اغنیاء وسنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا، اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو، اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ یہاں پر بخل کی بات کی گئی ہے، اور بخل دراصل کنجوسی سے بھی ایک گئی گزری حالت ہے۔ کنجوسی تو وہ ہوتی ہے جو انسان دوسروں پر خرچ نہ کرے، اور بخل وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ بخل کیسے ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں مال نہ دینا، اس کو بچائے رکھنا، اس کو روکے رکھنا، اور یہ سوچنا کہ بس صرف میں اپنی ذات پر خرچ کروں، یا پھر بظاہر اپنی ذات پر بھی نہ خرچ کرنا، یہ سب بخیلی میں آئے گا۔ تو یہ شوہ نفس کی علامت ہے اور تنگ دلی کی علامت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہری فریب چیز ہے۔ یہاں پر کامیابی جو بتائی گئی کہ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ کامیاب دراصل وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو صاحب اولاد ہیں، جو صاحب مال ہیں، یا دنیا میں خوشحالی ہے، عہدہ ہے بڑا، اچھی کاریں ہیں، گھر ہے۔ تو نہیں، اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور دنیا کی زندگی کو متاع غرور کہا گیا، یعنی دھوکے کا سامان، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ دھوکا ہے دراصل، اس کے ظاہری فریب پر نہ جاؤ۔ اگر بظاہر دنیا میں کسی کے پاس بہت کچھ نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے آخرت میں وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسلمان ہو، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہے گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالت میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی کتاب کو بیچنے سے مراد یہاں پر یہ نہیں تھی کہ انہوں نے تورات کی قیمت رکھی تھی، بلکہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے، کیونکہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دینے کی وجہ سے ان کو بہت ساری فیسلٹیز حاصل تھی علماء کو اس وقت ان کے دور میں بنی اسرائیل کے، کہ جب وہ لوگوں کی مرضی کی بات کرتے تو لوگ بھی ان کی بات مانتے چلے جاتے تھے، بزنس میں ان کا حصہ تھا یا پھر ان کو چڑھاوے چڑھائے جاتے، تحفے تحائف دیے جاتے۔ اگر وہ اس طرح سے نہ کرتے تو پھر دنیا کے فائدے سے محروم رہتے، لہٰذا دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ ڈالا۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کرتے تھے، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما اور جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ یا رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے لیے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں بامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہاں پر خاص طور سے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آمن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا ورابطوا، اور صبر کیا ہے اور صابروا، حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں صبر ہی ہیں، لیکن کسی مقابلے پر ڈٹے رہنا کہ کفار چاہے کتنی بھی کوشش کریں، اگر کفار اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ایمان پر ڈٹا رہے، اور ایک دوسرے کے مقابلے پر صبر کرنا کہ سامنے والا اگر باطل کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے، تو تم حق کے لیے کیوں نہیں قربانی دے سکتے، حق کے لیے کیوں نہیں ڈٹے رہ سکتے۔ تو اصبروا وصابروا، صبر کرو اور پھر مقابلے پر صبر کرو، اور رابطوا، ایک دوسرے سے جڑے رہو. رابط اور رباط دراصل حفاظت کے لیے بھی آتا ہے, اور بہت زیادہ سردی میں مشقت کے ساتھ وضو کرنے کے لیے بھی رباط کا لفظ آتا ہے. اور ایک رات کا رباط کے لیے کہا گیا ہے, اجر بتایا گیا اس کا, کہ اگر کوئی شخص ایک رات حفاظت کرتا ہے دین کی یا سرحدوں کی تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اسی لیے وضو کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو مشقت میں بھی سردی میں بھی وضو کرے گا اس کے لیے بھی پھر یہی لفظ آتا ہے. تو یہ مشقت میں سردی کرنا یہ بھی جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے. الحمدللہ سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوا, سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ نساء یہ بھی مدنی صورت ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ چونکہ نساء سے ہی معلوم ہو رہا ہے, اس میں خواتین کے تعلق سے کچھ ذکر ہے. وراثت کے بارے میں آتا ہے, مہر کے بارے میں آتا ہے, اور عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو, کیسے تمہارا رویہ ہونا چاہیے عورتوں کے ساتھ. اسی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً خواتین کو تاکید کیا کرتے تھے کہ سورہ نساء, سورہ نور یہ خاص طور سے پڑھائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. انہی رحم کے رشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے. اور اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے, اور پھر اللہ ہی کا واسطہ دے کر ہم ایک دوسرے سے رشتہ داریاں نبھاتے ہیں یا اس کے حقوق مانگتے ہیں. اور دیکھا جائے تو آپ دیکھیں یہاں پر دراصل خاندان کی بات کی گئی ہے, کہ خاندان صحیح طریقے سے اسٹیبلشڈ ہوں گے, اسٹیبل ہوں گے, تو پورا معاشرہ صحیح روش پر قائم رہے گا. یعنی سوسائٹی میں خاندان بہت اہمیت رکھتا ہے, اور خاندان دراصل ایک کسی بھی معاشرے کی اکائی یا یونٹ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر دلا کر کہا جا رہا ہے کہ آپس کے تعلقات کو بہتر رکھو. یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو یا تین یا چار سے نکاح کر لو, لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے. یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں, بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے. یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ضروری ہے دو یا تین یا چار شادیاں. یہاں پر یہ چیز ایک طرح سے چوائس پر رکھی گئی انسان کی, کہ اگر جو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, جائز ہے. کیونکہ اس زمانے میں ایک ایک شخص دس دس بیویاں رکھتا تھا, کسی کی 20 بیویاں ہوتی تھی, اور پھر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا. مال و دولت کی وجہ سے کسی سے نکاح کر لیتا, اس کے حقوق پورے نہ کرتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں, اصل چیز کیا ہے کہ ان کے حقوق پورے کرو, ان کے ساتھ عدل کرو. اور عدل ظاہری معنی میں ہر ایک کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. جیسے ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تمام ازواج کے ساتھ آپ کا سلوک یکساں تھا. آپ سب کے پاس آپ کی باری مقرر تھی, روزانہ آپ سب کے پاس عصر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے بھی جاتے, اور ہر ایک دن ایک ایک کے لیے مقرر تھا. تو یہ انصاف ہونا چاہیے. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو, اور انہیں نیک ہدایت کرو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں, یعنی ان کی خبر گیری. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. چونکہ جنگ احد میں بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, اسی بنا پر ان یتیموں کا مسئلہ ہو گیا. عورتیں تھیں جو بیوہ ہو گئی تھیں, بچے تھے جو یتیم ہو گئے تھے, کہ کون ان کی خبر گیری کرے, کون ان کی دیکھ ریکھ کرے. اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کرام نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیے تھے لوگوں کو کہ ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کریں گے. اب فکر یہ پیدا ہوئی کہ یتیم کا مال نہیں کھا سکتے, لیکن اب کوئی غریب ہے وہ کیا کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی کہ ٹھیک ہے, اگر تم استعمال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تھوڑا مال, لیکن انصاف کے ساتھ استعمال کرو, یہ نہ ہو کہ پورا ہی مال تم ہڑپ کر جاؤ. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم کی خبر گیری پر بہت زیادہ اجر بتایا گیا ہے, کہ اگر کوئی یتیم کی خبر گیری کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے کہ وہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اور اپنی آپ نے دونوں انگلیاں بتائیں، شہادت والی اور بازو والی، نہیں اتنے قریب قریب کھڑے ہوں گے یا ساتھ میں ہوں گے۔ تو یتیم کی سرپرستی پر بے انتہا اجر بتایا گیا ہے۔ اب یہاں سے وراثت والی آیتیں آ رہی ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفرودا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں مفرودہ کا لفظ آیا یہاں پر، فرض ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتیبہ کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا بلکہ فرض قرار دیا ہے۔ اسی لیے وراثت والے علم کو علم الفروض یا علم الفرائض کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو چیز دنیا سے ختم ہوگی مسلمانوں میں سے جائے گی، وہ علم الفرائض ہوگا، وراثت کا علم۔ تو یہ وراثت کا علم، اس کو نصف علم کہا گیا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے خاص طور سے اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے کہ تم علم الفرائض ضرور حاصل کرو اور ضرور سیکھو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ اس میں بہت آگے تھیں، اور وراثت کے بہت سارے ایسے معاملات وہ منٹوں میں حل کر دیا کرتی تھیں، ماشاء اللہ بہت ذہین بھی تھیں وہ۔ تو بہرحال علم الفرائض جو کہ وراثت کا علم ہے، اور یہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر حال میں جو ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ ہر حال میں کرنا ہی ہوگا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مرد کا حصہ، مرد کے حصے کو عورتوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اور مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ عورت پر اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی، وہ گھر والوں کی کفیل نہیں ہوتی، اس کو گھر والوں کے خرچ اٹھانے کی فکر نہیں ہوتی، نہ اس کو خود اپنی شادی کرنی ہے، نہ کچھ اور کام کرنا ہے، اس پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ رکھا، یعنی اس وراثت میں عورت کا حصہ رکھا، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے آنر ہے۔ اور مرد چونکہ اس پر پورے خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے، معاش کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ کفیل ہوتا ہے خاندان کا، اسی لیے اس کے دو حصے رکھے گئے۔ اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، یعنی 2/3، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوں اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اس پر جو قرض ہوگا وہ قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت کا مال تقسیم ہوگا۔ اور وراثت کا مال تقسیم ہونے میں بھی اگر کسی نے اپنی وصیت کی ہو تو وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کر سکتا، اور وصیت اپنے وارثوں کے لیے نہیں کر سکتا۔ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ان حصوں میں انسان عمل دخل نہیں دے سکتا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8 ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رسان نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں دراصل اس کی سزا بتائی گئی ہے زنا کی، لیکن یہ سورہ نور سے پہلے کی آیت تھی، لہٰذا یہ منسوخ ہو گئی، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ پھر اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم نے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور خواہ تم نے اس کو ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، کہ تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ یہاں پر مہر کے بارے میں آتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مہر عورت کا حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض بھی ہے۔ مہر کے بغیر نکاح نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں بلکہ زنا ہے، یعنی دینے کی نیت ہونی چاہیے اور دینا بھی چاہیے، اور مہر نقد کیش کی صورت میں دیں تو سب سے اچھا ہے، لیکن اگر قرارداد ہو جائے کہ اچھا بعد میں دیا جائے گا تو پھر بعد میں اس کو دے دینا پورا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورت کو پروٹیکٹ کیا کہ اس کو مہر ملتا ہے، پھر اس کو وراثت میں سے بھی حصہ ملتا ہے، اور خرچ کرنے کا اس کا کہیں امکان نہیں ہے، یعنی اس کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ سب مال کی مالک ہوتی ہے اور وراثت میں اس کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بیوی کو علیحدگی کا تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تم واپس نہ لو اس سے مال۔ اور ہمارے یہاں پر دیکھیں کہ کیا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو منگنی ہو یا رشتہ ہو جائے، ہر چیز واپس لی جاتی ہے عورت سے، بیچاری سے اس کو شادی میں جو زیورات چڑھائے ہیں وہ زیورات بھی واپس لے لیے جاتے ہیں، اس کے کپڑے ہر چیز واپس لے لی جاتی ہے، اور اس کا جو جہیز استعمال کیا تھا وہ اس کو واپس بھی نہیں دیا جاتا، یا ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتی ہیں چیزیں وہ واپس دے دی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو جہیز لینا ہی نہیں ہے اسلام میں، اور اگر جو آپ نے مہر دیا تھا یا آپ نے شادی پر جو تحفے تحائف دیے تھے وہ آپ واپس کسی بھی حال میں نہیں لے سکتے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اسلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق کے زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں محرمات کے بارے میں بتایا گیا جن سے نکاح حرام ہے، اور جو رحم کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں. حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا دودھ پیا ہے تو اس صورت میں وہ سارے رشتے اس پر حرام ہو جائیں گے. تو دودھ پینے کی وجہ سے جو جس کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹیاں وہ بھی پھر سگی بہن کے برابر ہوگی، وہ خالائیں یعنی اس دودھ پینے والی ماں کی بہنیں، تو وہ سارے رشتے جیسے رشتے یعنی رحم کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو تم جمع کرو، یہ بھی تمہارے لیے منع کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں قرآن میں تو صرف دو بہنوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نکاح، ایک شخص کے نکاح میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی یہ دونوں بھی شریک نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ قرآن دراصل قرآن کے احکامات پر حدیث توسیع کرتی ہے، یعنی حدیث قرآن کے احکامات میں مزید اضافہ کرتی ہے. یعنی یہاں پر تو صرف دو بہنوں سے منع کیا گیا ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنے سے، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خالہ بھانجی بھی ایک نکاح میں نہیں رہے گی اور پھوپھی بھتیجی بھی ایک نکاح میں نہیں رہے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیے ہیں، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اور اب اس سے رک جانا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ کرے کہ ہم معاشرے میں صحیح طریقے سے ایک خاندانی نظام کو مضبوط کرنے والے بنیں، اور جو ہمارے یہاں پر خرافات عام ہیں اس کو ہٹا کر ہم صحیح اسلامی معاشرہ قائم کرنے والے بنیں. ہمارے نکاح سادگی والے ہوں، مہر کی پابندی ہو کہ مہر دیا جائے، وراثت میں عورت کو اس کا ضرور حصہ دیا جائے، یہ کہہ کے اسے صرف نظر نہ کیا جائے کہ تمہیں شادی میں جو کچھ دے دیا تھا بس ہو گیا، کیونکہ وہ شادی میں دینا وہ ایک گفٹ تھا، اور وراثت میں جو اس کا حق ہے عورت کا وہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. شادی میں کچھ دیا تھا نہیں دیا تھا اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. تو یہ اویئرنیس ہمارے معاشرے میں عام کرنا ضروری ہے، اور اس کی شروعات ہم ہی سے ہونی چاہیے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.